گفتگو کی جاتی ہے اور قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات سے خود کے لیے ہدایت اور روشنی حاصل کی جاتی ہے، اسی تسلسل اور اسی کی مطابقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے جماعت الثانی کے اس مہینے کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مراتب اور مرتبے کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ جمعے ہم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت اور اولیت کے مسئلے پر ذکر کیا، اور معاشرے کے اندر ایک جذباتی جذبہ کہ اپنی فکر سے اور اپنے ذہن سے ایک تخیل بنا کر اسی پر ساری عمارت کو کھڑا کرنا، بلکہ چاہیے کہ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر مدار افضلیت جو اللہ نے خود کیا بیان فرمایا ہے، تو ادھر ادھر توجہ کرنے کی بجائے یا کسی روایات خواہ و سند کے اعتبار سے صحیح اور درست ہو، اس سے اپنا مطلب تراشنے کی بجائے قرآن کے اصول اور قرآن کی بنیاد کو ملحوظ خاطر رکھنا یہ ضروری اور لازم ہے۔ اور گزشتہ جمعے ہم نے اس بات کو ذکر کر دیا تھا کہ ایک ہے فضیلت اور ایک ہے افضلیت۔ فضیلت جو ہے وہ باب فضائل سے ہے، جس میں روایت ضعیف اور دیگر روایت بھی قابل قبول ہوتی ہے، اور مسئلہ افضلیت جو ہے وہ باب اعتقاد سے ہے، اور عقیدے کے باب سے ہونے کے حوالے سے، یعنی عقیدے کے ضمن میں ہونے کے حوالے سے، اس کے لیے نصوص کا ہونا اور متواتر ہونا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اسی کے ضمن میں ہم نے اس بات کو بھی ذکر کر دیا تھا کہ افضلیت کا مدار نسب یا کوئی اور صفت نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید نے سورہ حجرات کے اندر افضلیت کا جو معیار بیان کیا ہے، وہ معیار قرآن مجید فرقان حمید نے تقوی کو بیان کیا ہے، اور اس میں سورہ حجرات کی آیت نمبر جو ہم نے ذکر کی تھی، اس میں ایک اصول بیان کر دیا گیا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کی بارگاہ میں افضل وہ ہے جو تم میں سب سے بڑا متقی ہے۔ اور افضل کا معنی ہم نے بتا دیا تھا کہ افضل کے معنی سے مراد خلافت نہیں ہے، افضل کے معنی سے مراد اللہ رب العالمین کا قرب ہے، اور قرب ہی تقویٰ ہوتا ہے، اور اسی قرب کو کثرت ثواب کے ساتھ بھی تعبیر کیا جاتا ہے، اور وہ تقویٰ ہے۔ افضلیت کو مدارے افضلیت کو جو ہے وہ خلافت کے ساتھ نہیں جوڑا جاتا۔ انشاءاللہ جب ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تفصیلی گفتگو دوبارہ ان کے یوم پر کریں گے تو وہاں پر چند باتیں ضرور ذکر کریں گے، لیکن ضمناً ایک بات عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ افضلیت کا جو مدار ہے وہ تقوی کے اوپر ہے، اور قرآن کریم نے جو معیار دیا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور افضلیت سے مراد حضرت ابو بکر صدیق کے لیے جو ذکر کیا جاتا ہے، وہ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ فضیلت علی الاطلاق ابو بکر صدیق۔ اب علی الاطلاق کا کیا معنی ہوتا ہے؟ علی الاطلاق کا معنی ہوتا ہے کہ بغیر کسی قید کو لگائے ہوئے کہ اس میں افضل یا اس میں افضل یا اس خاص صفت میں افضلیت، بلکہ اس کی مراد یہ ہے کہ جب ڈائریکٹ جب بھی یہ پوچھا جائے کہ جماعت امت کے اندر سب سے افضل کون ہے، تو پھر کسی صفت کی قید لگائے بغیر ڈائریکٹ اگر یہ لفظ کہا جائے کہ وہ فلاں افضل ہے، تو وہ صرف حضرت ابو بکر کے لیے کہا جائے گا، اور اسی کو علمی اصطلاح کے اندر علی الاطلاق کے قانون سے کہا جاتا ہے، یعنی علی التقعید نہیں، یعنی کسی خاص صفت میں افضل نہیں، بلکہ علی الاطلاق جب مطلق یہ پوچھا جائے کہ بعد انبیاء ساری امت میں اور خدائی میں کون افضل ہے، تو بغیر کسی ایک صفت کے قید لگائے، بغیر کسی تقعید کے قید کے علن اعلان کہہ دینا، الاطلاق کہہ دینا کہ وہ ہے، تو وہ یہ جو صفت ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ہے، اور اس کو قرآن کریم فرقان حمید نے بیان کیا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ہمارے درمیان اور روافض کے درمیان یہ مسئلہ زیر بحث رہتا ہے، ہمارے سنی اس پر توجہ نہیں کرتے ہیں، وہ مسئلہ خلافت پر ڈسکس کرتے ہیں۔ مجھے تو سنیوں کی فکر نہیں سمجھ میں آتی کہ وہ مسئلہ خلافت پر اتنا زور دیتے ہیں، جبکہ مسئلہ خلافت کی بنیاد افضلیت ہے۔ افضلیت کے مسئلے کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ روافض کا یہ کہنا ہے کہ مولا مرتضیٰ افضل تھے تو خلافت کا حق ان پر تھا تو ان کو نہیں دیا گیا، لہا معاذ اللہ یہ سارے غاصب ہو گئے، تو انہوں نے حضرت مولا علی کی خلافت بلا فصل کی جو بنیاد بنائی تھی وہ افضلیت بنائی تھی. تو لہٰذا ہمارے سنیوں کو اتنا شعور ہونا چاہیے کہ وہ خلافت کی تحقیق سے پہلے وہ افضلیت کے مسئلے کو سمجھیں. اس لیے فقید دو تین جمعے سے اس کی ایک ایک چیز کو ذکر کر رہا ہے، اور یہ ہم اہل سنت کے لیے ذکر کر رہے ہیں. رابضی جو عقیدہ رکھتا رہے ہمارا اس سے کیا سروکار ہے، یہ جو اہل سنت کا مشرب ہے وہ بات ہم کر رہے ہیں. لہٰذا کسی کے ذہن پر اگر ایک گراں گزرتا ہے اور وہ سنی نہیں شیعہ ہے تو اس سے ہماری گفتگو نہیں ہے، لیکن اگر وہ سنی ہے اور پیر بنا ہوا ہے اور بڑا مجاور بنا ہوا ہے اچھی بات ہے، لیکن اگر اس کو یہ باتیں چبھ رہی ہیں ہماری تو وہ پھر اپنے مرض کا علاج کرے. کیونکہ اہل سنت و جماعت کے دائرے کا جو قانون ہے، ظاہر سی بات ہے جس مشرب کے ساتھ آپ ہیں اس مشرب کے قانون کے آپ پابند ہیں، تو اہل سنت و جماعت کے نزدیک افضلیت الاطلاق حضرت ابوبکر صدیق کے لیے. اور یہ ہماری کوئی خوش فہمی نہیں، اور نہ معاذ اللہ یہ مولا علی سے کوئی بغض ہے، توبہ استغفر اللہ. اس کو بات تفضیلی لعین اہل سنت کی طرف یہ بات کرتے ہیں کہ جناب یہ ناسبی ہیں اور یہ نہ 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 ناسبی نہیں ہے، تم خود اہل حضرت مولا کے ادب کے خلاف ہو، کیونکہ یہ مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کا خود عقیدہ ہے. اپنی طرف سے دین کو سمجھنا اور سمجھ لینا کہ چار پانچ دس انگوٹھیاں ہاتھ میں ڈال دیں تو قرآن سمجھ میں آ جائے گا، جتنا زور انگوٹھیوں پہننے پر لگائی ہے تو کچھ عقیدے کو پڑھنے میں، جن بزرگوں کے نام پر انگوٹھیاں پہنی ہیں ان کی کتابیں ڈرا پڑھ لیں، داتا صاحب کو پڑھ لیں، خواجہ صاحب کو پڑھ لیں، بابا فرید کو پڑھ لیں، حضرت داتا صاحب کو پڑھ لیں، مخدوم سمنا کو پڑھ لیں، ان کو پڑھ لینا جن کے نام پر آپ کا آستانہ چلتا ہے. تو میں کوئی طنز نہیں کر رہا، ان کو آپ پڑھ لیجئے. تو جن کے فوٹو آپ نے لگائے ہوئے ہیں اور جن کا سودا آپ بیچ رہے ہیں، بات وہ کر رہے ہیں جو عقیدہ ان کا نہیں تھا. تو ہم تو ایک دوستی کے ماحول میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن آپ کے سارے اعمال اکارت نہ جائیں، کہ جن کو آپ بڑا مان رہے تھے ان کی باتیں تو نہیں مانی، ان بڑوں کی باتوں کی اپنی طرف سے کوئی آپ نے ایک ڈپلی بجائی اور تشریح بجائی. تو لہٰذا یہ میں اس لیے کھل کے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کے اندر تحقیق کا جذبہ جاگے، اور بات کو آپ بھلے ہماری بات کو آپ طنز سے اور غصے سے سنیں، لیکن سنیں ضرور اور پھر اس کی تحقیق کریں کہ اہل سنت کا مشرب کیا ہے. قرآن کریم نے اس بات کو ذکر کیا ہے، کیونکہ حالات ایسے چل رہے ہیں اس لیے میں نے یہ جملے کہے. قرآن کریم نے افضلیت کا مدار، بنیاد، وجہ جو ہے وہ خاندان کو نہیں بنائی، میں نے گزشتہ جمعہ اس پر بات کر، بلکہ مدار جو ہے وہ تقوی کو بنایا گیا تھا کہ ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے افضل وہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہے. اب قرآن کو ٹٹول لیجئے تو اس قانون کو جو قرآن نے فارمولا دیا تھا کہ اتقا جو ہوگا وہی اکرم ہوگا، اتقا جو ہوگا وہی افضل ہوگا، اتقا یعنی سب سے بڑا جو متقی ہوگا وہی اللہ کی بارگاہ میں افضل ہوگا. اور افضل کو افضل جاننا ضروری ہے، یہ کوئی لڑائی جھگڑے کا موضوع نہیں ہے. لیکن جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو تیسویں پارے میں سورہ لیل میں جب ہم آتے ہیں تو ہمیں یہ لفظ وہاں ملتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ ایک اتقا ایسا ہے جس کو اللہ جہنم سے دور رکھے گا. اور اس کی عادت یہ کہ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں دیتا ہے پاکیزگی کے لیے. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور یہ جو اللہ کی راہ میں مال دیتا ہے اس کا دنیا میں کسی بندے کا اس پر کوئی احسان نہیں جس کو یہ چکانا چاہ رہا ہے اور ادا کرنا چاہ رہا ہے. فرما وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، یہ صرف اپنے رب سے اس کی جزا لینا چاہ رہا ہے، اور وَلَا سَوْفَ يَرْضَى، اور اس کا رب اس سے راضی ہو گیا ہے. تو اس پر کہنے لگے یہاں حضرت ابوبکر کا نام کہاں لکھا ہوا ہے، آپ نے حضرت ابوبکر کا معنی لیا. تو میں نے کہا عقل مند آدمی، یہاں جو اتقا کہا گیا اس کا شان نزول کیا ہے، یہ آیت کب اتری، کس کے لیے اتری؟ تو اب آپ اگر مولا مرتضی شیر خدا کے لیے کوئی آیت پڑھیں گے تو اس میں حضرت علی کا نام لکھا ہوتا ہے، یعنی کتنی بڑی دیوانگی ہے. مجھے کسی نے کہا یہ سوال کر رہے تھے کہ آپ نے اتقا کا معنی ابوبکر کیا تو ابوبکر کہاں لکھا ہوا ہے، تو میں نے کہا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا دیگر صحابی کی شان میں جو آیتیں اتری ہیں تو اس میں آیت میں نام لکھا ہوا ہوتا ہے، لکھا ہوتا نام کہ یہ مولا علی کے لیے اتری ہے، کہ انما یرید اللہ یا علیاً، یہ لکھا ہوتا ہے، یا انما یرید اللہ علی زبان کو مرشدہ. تو شان نزول دیکھا جاتا ہے، تاریخ دیکھی جاتی ہے، پس منظر دیکھا جاتا ہے، اقوال دیکھے جاتے ہیں. یہ دیکھیں اس کا مطلب ہے خوشیانہ بلی کھمبا نوچے، یعنی دلیل کچھ نہیں ہے. کبھی گویا کہ کوئی غلط تحریر بنا کر نیٹ پر دھوکے میں ڈال دی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غصے میں ہے، اور میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں غصہ نہ کریں، جو دلائل دیے جا رہے ہیں سنی بن کر اس پر غور کریں، چاہے غوث پاک کے گنبد کے نیچے بیٹھ کر غور کریں، غریب نواز کے گنبد کے نیچے بیٹھ کر غور کریں، داتا صاحب کے گنبد کے نیچے بیٹھ کر غور کریں، بابا فرید کے گنبد کے نیچے بیٹھ کر غور کریں، چاہے اپنے بزرگوں کی مزار کے قریب بیٹھ کر غور کریں، لیکن آیت پر غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا ان سب کا وہی قول تھا جو یہ فقیر عرض کر رہا ہے، کیونکہ یہ اہل سنت کا مشرب ہے. تو اس آیت میں حضرت ابو بکر کا نام نہیں ہے، لیکن قرآن نے یہ کہا ہے وہ سیجنب الاتقا، اللہ اس شخص کو جہنم سے دور رکھے گا جو اتقا ہے. الذی اتقا کون ہے؟ فرما وہ ہے یؤتی مالہ یتزکا، جس نے اپنا مال اللہ کی راہ میں دیا. اور اس پر مفسرین کا اجماع ہے، امام رازی اور دیگر بزرگوں نے واضح طور پہ لکھا اجمع المفسرون، اس پر مفسرین کا اجماع ہے کہ اس اتقا سے مراد ابو بکر صدیق. سمپل بات، یہ ہم کہہ رہے تھے آپ کے سامنے، یہ تھوڑی کہہ رہے تھے کہ آیت میں ابو بکر صدیق کا نام لکھا ہوا ہے. تو یہ انما یرید اللہ لیذھب، اس میں سیدہ زہرا پاک کا نام لکھا ہوا ہے، تو کوئی کہے کہ زہرا پاک کا نام تو ہے نہیں، آپ نے زہرا، تو بھائی دیوانے زہرا پاک کا نام نہیں، حضرت عائشہ کا نام نہیں، لیکن یہ آیت اتری تو اس خاندان کے لیے. تو ایسے بے وقوفوں اور ایسے جاہلوں، کہتے نا بے وقوف ہوں تو پھر تو موجہ ہی موجہ ہیں. تو ایک معیار جو قرآن کریم نے ذکر کیا وہ تقوی کا ذکر کیا. اب آئیے یہاں پر ہم دوسری آیت یہاں پر پڑھ رہے ہیں قرآن کریم کی. اب دیکھیے کتنی آیات حضرت ابو بکر صدیق کے لیے، سورہ حدید ہے اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے ایک ٹائٹل دیا ہے مسلمانوں میں اعظم درجہ، سب سے بڑا مقام، جیسے وہاں پر اتقا سب سے بڑا متقی، اور وہی اتقا اللہ کی بارگاہ میں سب سے مقرب اور افضل ہے. تو کئی باتیں اس میں چھوٹ رہی ہیں اور وہ میں آمدن چھوڑ رہا ہوں، وقت مختصر ہے. جس کے ذہن میں اگر سوال ہے تو وہ انشاءاللہ العزیز جب بڑی رات کو ہم جلسہ کریں گے تو اس میں ساری ترتیب بنا کر پیش کر دیں گے. وہاں فرمایا اتقاکم، کہ تقوی جو ہے وہ بنیاد ہے اللہ کی بارگاہ میں افضلیت کی. اور اس تقوی کے حصول کے، یعنی تقوی کیسے ملتا ہے، تو تقوی کے حصول کا دو معیار ہے، ایک اللہ کی راہ میں قتال ہے اور ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اور اس تقوی کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے سورہ حدید کے اندر ایک خاص ٹائٹل کے ساتھ قرآن نے دوبارہ ذکر کیا، اعظم، جیسے اتقا اکبر، سب سے بڑا، اتقا سب سے متقی، اعظم سب سے بڑا. تو یہاں پر قرآن ایک ٹائٹل دے رہا ہے صحابہ کی جماعت کو، اعظم درجہ، درجہ اسٹیٹس، مرتبہ، اعظم سب سے بڑا درجہ. اب وہ کس کو دے رہا ہے قرآن؟ تو آپ دیگر رائے باتوں پر ہاتھ صاف کرنے کی بجائے قرآن پر آئیں پہلے، کیونکہ ہر کتاب پر بات کلام ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے، اور اس میں چار دس بارہ قول نکالے جا سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ فرما رہا اعظم و درجہ، سب سے بڑا مرتبہ اور رینک کس کا ہے؟ تو فرما لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح، مکہ فتح ہونے سے پہلے جنہوں نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، وقاتل، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، کوشش کی، جد و جہد کی، اولئک اعظم درجہ، وہ جو ہیں وہ بلند درجے والے ہیں. من الذین، ان لوگوں سے، انفقوا من بعد، جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مال خرچ کیا، یہی کام کیا لیکن فتح مکہ کے بعد کیا، وقاتلوا، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وکلن وعد اللہ الحسنی، چاہے فتح مکہ سے پہلے انہوں نے مال خرچ کیا ہو یا جہاد کیا ہو، یا فتح مکہ 8 ہجری کے بعد ان نے مال خرچ کیا ہو یا جہاد کیا ہو، اللہ فرماتا ہیں دونوں جنتی. یہ تو ایک مضمون یہاں مکمل ہو، کلن وعد اللہ الحسنی، دونوں، کلن، دونوں جماعتوں سے ہم نے جنت کا وعدہ کر، یہ تو ایک مضمون ہو گیا. لیکن اس میں یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ جنتی تو دونوں ہیں، لیکن فرمایا کہ جو بعد میں مکہ فتح ہونے کے بعد جنہوں نے مال خرچ کیا ہے اور جہاد کیا ہے، اعظم درجہ، ان سے بڑا درجہ ان کا ہے جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے خرچ کیا تھا. تو کیونکہ مکہ فتح ہونے سے پہلے اندھا سودا تھا، اتنی سختی، اتنی پریشانی، کچھ نہیں پتا تھا کہ کل صورتحال کتنی زیادہ بگڑ جائے گی، سلجھنے کی تو تھی نہیں بلکہ بگڑے گی کتنے. اس حالت کے اندر جس نے مال لگایا اور اللہ کی راہ میں دیا کہ جو سامنے اس کی بینیفٹس، ریوارڈ، دنیاوی، ظاہری کوئی امید نہیں تھی، اعلان نبوت سے لے کر فتح مکہ تھا، روزانہ ایک سے بڑا ایک امتحان سامنے کھڑا تھا، لیکن جب مکہ فتح ہو گیا تو مکہ فتح ہونے کے بعد گرد و نواح کے تمام علاقے سرنڈر ہو گئے اور مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گئے، اب بڑا ریلیف ہو گیا، اب بات بالکل پکچر کلیئر ہو گئی کہ ہاں اب سامنے معاملات بالکل ٹھیک چلیں گے. اب لوگوں نے مال دینا شروع کیا تو فرمایا انہوں نے بھی اللہ کی راہ میں دیا, لیکن انہوں نے جو دیا تھا وہ انتہائی خطرے کے وقت دیا تھا, انتہائی پریشانی کے وقت دیا تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو پہلے دینے والے ہیں اولئک اعظم درجہ, اعظم درجہ سب سے بلند مرتبہ ہے. اور مفسرین کا اتفاق یہ آیت بھی ابو بکر صدیق کے لیے. اب اگر کسی کو پریشانی ہو کہ یہ کیسے حضرت ابو بکر صدیق کے لیے ہے, تو میں نے کہا غصہ نکالنے کے بجائے, میں تو کیونکہ سنیوں سے بات کر رہا ہوں شیعہ سے تو کر نہیں رہا, تو پھر اہل سنت کی ماخذ کتابیں اٹھا کر دیکھی جائیں. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی شیعہ بیچ میں نہ ہے, اس کو 22 تاریخ کو دیکھیں گے انشاءاللہ, لیکن یہ تو ہم اہل سنت کا مشرب آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں, اور یہ کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں ہے, یہ عقیدے کا مطلب ہے. یہ عقیدے کا مطلب ہے, اگر آپ حضرت ابو بکر کی افضلیت سے ذرا بھی ہٹے نا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سارے خلفاء غاصب تھے جنہوں نے حق کھایا ہے. وہ جبکہ وہ جھوٹ ہے, اس جھوٹ کو آپ ثابت کر جائیں گے. تو لہذا میں اس لیے کہتا ہوں کہ پہلا خلیفہ کہنے کے بجائے پہلا افضل کہیے انبیاء کے بعد, کیونکہ خلافت بعد میں ہے, افضلیت پہلے. خلافت افضلیت کی وجہ سے ہے, اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ افضلیت خلافت کی وجہ سے ہے, ایسا نہیں. وہ حضرات جو مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا گرداننے کی کوشش کرتے ہیں, اس کی وجہ بیسی ہوتی کہ وہ افضل تھے, اس لیے ان کا حق تھا. آپ سمجھ رہے ہیں لوجک؟ اور قرآن و سنت اور دلائل اور خود اہل بیت اور مولا مرتضی شیر خدا کے فرامین اور آپ کے آل پاک کے فرامین اس میں موجود تھے کہ صدیق افضل تھے, اس لیے ان کے ہاتھ پر بیعت لی گئی ہے. اور ان چاروں خلفاء کے اندر ہم آگے ذکر کریں گے کہ چاروں خلفاء کے اندر, کیونکہ تقریر انتہائی ٹیکنیکل ہے تو ہمیں دلیل کے ساتھ قانون کی طرف دوبارہ آنا پڑتا ہے تاکہ وہ قانون کو ہم ڈسکس کریں. یہ چار جو خلفاء ہیں, حضرت صدیق, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, ان میں ترتیب اپنے سے پہلے کی وجہ یہی رہی ہے کہ وہ پہلے والے افضل تھے. جیسے حضرت ابو بکر صدیق نے جب حضرت عمر کا انتخاب کیا تو فرمایا میں تم میں سب سے افضل کو منتخب کرتا ہوں. حضرت عمر نے جو 6 رکنی کمیٹی بنائی اور 6 رکنی کمیٹی نے فیصلہ دے دیا عبد الرحمن بن عوف کے ہاتھ میں, تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے اہل مدینہ سے مشورہ کیا کہ میں عثمان کو افضل جانتا ہوں. اور جب بات آ گئی مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو پھر اس وقت آپ کی افضلیت, پھر جب بات آ گئی امام حسن کی تو پھر مولا مرتضی نے خود اپنے وقت شہادت فرمایا تھا, فرمایا میں اعلان نہیں کروں گا, اس سے پہلے بھی لوگ افضل پر جمع ہوتے رہے ہیں اور ہم افضل پر جمع ہوتے رہے ہیں نبی کے انتقال کے بعد, حضور کے وصال کے بعد, تو میرے بعد بھی تم میں جو افضل ہوگا تم اس پر جمع ہو جاؤ گے. تو لہٰذا یہ بنیاد ہے. اب قرآن اسی چیز کو ذکر کر رہا ہے کہ اعظم و درجہ, سورہ حدید میں جو میں جلدی سے کہہ گیا چند باتیں, اگر آپ کا ذہن حاضر ہوتا تو بہت قیمتی باتیں آپ نے سنی اس وقت. تو اعظم و درجہ کہ سب سے بلند رتبہ اللہ فرماتا کس کا ہے, جس نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں مال دیا اور اللہ کی راہ میں قتال کیا یعنی جھگڑا کیا ان لوگوں کے ساتھ الجھے جو اللہ کے دین کو روکنا چاہتے تھے. اب اس بارے میں میں نے کہا کہ وہ آیت جو سورہ لیل کی جو پڑھی سیجنب الاتقا الذی یوتی مال و یتزکا, اجماعی طور پر وہ حضرت ابو بکر صدیق کی. اس کی وجہ ہے اتقا واحد کا صیغہ ہے, الذی واحد ہے تو اسے ایک ہی بندہ مراد ہوگا. مولا مرتضی شیر خدا مراد اس لیے نہیں ہو سکتے کہ وہ آیت جو ہے وہ مکہ کے اندر نازل ہو رہی ہے, اس وقت مولا مرتضی شیر خدا کا کوئی کاروبار یا معاملات نہیں تھے, ایک تاریخی عقائد, اور اس وقت سب سے زیادہ مالدار شخص جو دین میں تھا وہ ابو بکر صدیق تھے. اور یہ ایسے تاریخی حقائق ہے کہ اس کو کسی گروہ میں نہیں بانٹا جا سکتا, یہ بالکل واضح آگے آ رہی آیت. لیکن پھر آپ ذرا سن لیجئے میری بات, یہ نامکمل بات میں نے کی, آگے اس کو مکمل کر. بخاری شریف کی حدیث ہے, حدیث نمبر 3667 3678, اور ایک حدیث دوسری جگہ پر آئی ہے 3856 3856, اور ایک جگہ آئی ہے 4815 4815, یہ جگہ موجود ہے. حدیث کے الفاظ ہے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے شہزادے ہیں, وہ کہتے ہیں سألت عبداللہ ابن عمر وانا شد صنع المشرکون برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور سید عالم نے جب اعلان نبوت کیا تھا تو مشرکین نے اس وقت بڑی مزاحمت کی اور بڑی سختی کی. قال رأيت عقبة بن ابی معیط, عقبہ بن ابی معیط کو دیکھا گیا کہ جاء الى النبی وهو يصلي, حضور نماز پ�ھڑ رہے تھے اور وہ شخص آیا, فوضع رداء في عنقه, اور اس ظالم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن مبارکہ پر اپنی چادر کو بڑی سختی سے لپیٹ کر گھونٹنے کی کوشش کی. فخنقتن بھی خنقا شدیدن, حضور کے معاذ اللہ گلے مبارک کو گھونٹنے کی کوشش کی, اور حضور نماز کی حالت میں یہ بالکل. فجاء ابو بکر, اس وقت حضور ابو بکر آئے. فدفعوہن, آپ نے اس کو دھکا دے کر ہٹایا. فقال اتقتلون رجلا, کیا تو اس ہستی کو اس لیے مار رہا ہے اور ان سے لڑ رہا ہے اور ان کو قتل کرنا چاہتا ہے؟ ان یقول ربی اللہ, کہ ان کا یہ قصور ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ میرا رب ہے. یہ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا. وقد جاءکم بالبینات من ربکم, اور تحقیق آئی ہے ان کے پاس اللہ کی طرف سے نشانیاں, یہ تمہارا برا لگتا ہے. تو یہ دیکھیے, جو سب سے پہلے معاملات جب شروع ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت دفاع کے لیے درمیان اترے, اور یہ مولا مرتضیٰ آگے عرض کریں گے, وقت رہے گا. مولا مرتضیٰ شیر خدا سے جب پوچھا گیا تھا کہ سب سے بڑا بہادر و شجاع کون ہے, فرما میں نے ابو بکر کو دیکھا کہ جب کافر جھتا لگائے مسجد الحرام میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضور سید عالم پر وہ ٹوٹ پڑے تھے علیہ باللہ, تو اس وقت میں نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق ان سے الجھا اور انہوں نے ابو بکر کو اتنا مارا کہ جب ان کو اٹھا کر گھر لے جایا گیا تو ابو بکر صدیق اپنے سر پر ہاتھ رکھتے تھے تو سر سے بال آپ کے ہاتھوں پر آ کر لگتے تھے. تو گویا کہ یہ آپ کا اخلاص تھا اس زمانے میں جس وقت حضور تنہا تھے. آج تو ایم اے جناح روڈ پر آپ کے ساتھ 36 موبائلیں ہوتی جب آپ نکلتے ہیں, حضور کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق جب نکلتے, سمجھ رہے کچھ باتیں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ حضرت ابو بکر صدیق حضور سید عالم کے ساتھ تو اس وقت نکلے تھے کہ جب آپ بیپاری بھی تھے, مالدار بھی تھے, سارے معاملات تھے اور سارا معاشرہ ایک طرف تھا, اور حضور کے ساتھ جو کھڑے تھے وہ حضرت ابو بکر. یقیناً مولا مرتضیٰ شریف خدا بھی تھے, لیکن آپ کی عمر شریف 8 سال تھی اور ابو بکر صدیق کی عمر اس وقت 38 سال تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور سے 2 سال عمر میں چھوٹے ہیں, یعنی حضور سید عالم نے اعلان فرمایا 40 سال, ابو بکر صدیق کی عمر 38 سال, مولا مرتضیٰ کی عمر 8 سال. اب ذرا ایک ذہن میں خیال لائیے کہ یہ مولا مرتضیٰ کی عمر شریف ہے اور یہ حضرت ابو بکر صدیق کی عمر ہے, اور ابو بکر مولا مرتضیٰ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت ہیں اور 8 سال آپ کی عمر شریف ہے. حضرت ابو بکر ایک آزاد مرد ہیں, بیپاری ہیں, کاروباری ہیں اور ایک آزاد لوگوں کے ساتھ لین دین ہے. اسلام دونوں نے لایا ہے اور دونوں کا اسلام آسمانوں سے اوپر ہے. لیکن مجھے بتائیے, صرف میں اس تنازع میں بینا کہنا چاہ رہا ہوں کہ بینیفٹ اور فائدے کے اعتبار سے کس کا کام زیادہ مؤثر نظر آتا ہے؟ ایک سمپل سی بات ہے ادھر بات کرنے کی. اور مجھے یہ بتائیے کہ آج کوئی شخص معاذ اللہ مولا مرتضیٰ کو حضرت ابو بکر کے سامنے لا کر کھڑا کرتا ہے. مجھے ایک بزرگ بڑی پیاری بات کہنے لگے, کہنے لگے دیکھیں مولا مرتضیٰ ہاشمی ہیں, اتنی عظیم شخصیت ہے, ہمارے وہاں عام بچہ کسی اپنے سے 1 سال عمر بندے سے نہیں الجھتا, اور عام بندہ جو اپنے سے چھوٹے سے نہیں الجھتا, تو وہ جو شرافت کے پیکر ہیں, مجھے بتاؤ کہ ابو بکر کس لاڑ سے علی کو دیکھتے ہوں گے کہ آپ 30 سال کے اور مولا 8 سال کے ہیں, اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کس عزت سے حضرت ابو بکر کو دیکھتے ہوں گے. ناس جائے رابضی ہو تمہارا, کیا تاریخ کو گندا کیا تم نے. یہ تو کوئی شریف بچہ یہ کام نہیں کر سکتا, کوئی بزرگ نہیں کر سکتا, تم نے لا کر وہاں پر دنگا مستی کوئی لگائی ہوئی ہے. یہ تو ظاہری لاجیکل چیز اس تاریخ بکواس کو اور جھوٹی تاریخ کو دیوار پر مار دیتی ہے کہ کتنا عمر کا ڈفرینس ہے. آپ دیکھیے فرق دیکھے کتنا. اور جس وقت حضرت ابو بکر صدیق مسلح پر آ رہے ہیں, یعنی خلافت مل رہی ہے, تو 60 سال کی عمر ہے. 60 سال کی عمر شریف حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی ہے. تو اسی 60 سال کو دیکھیے کہ ادھر حضرت مولا مرتضیٰ کی عمر 30 سال ہے, تو بھری جوانی کے اندر ہیں اور یہ بڑھاپے میں ہیں. تو کیا وہ دنگا مستی مسجد میں شروع ہو گئی جو ملا باقری مجلس نے ایک اٹھایا پھینکا, ادھر اس نے اٹھ کو اٹھایا وہاں پھینکا؟ یہ ساری ایرانی تاریخیں لکھی ہوئی ہیں, تو یہ تو عقل بھی نہیں مانتی. جن کو قرآن اولئک المؤمنون حق کا کہہ کر ٹائٹل دے رہا ہے, شرافت کا قیامت تک باخلاق کا معیار بنا رہا ہے, وہ مسجد میں جھگڑے کر رہے ہیں. قرآن و سنت کو بھی کچھ عقل بھی سامنے رکھنی چاہیے نا, سمجھنے کے لیے کہ ایک طرف اللہ کا دیا وقانو. تو قرآن یہاں کہہ رہا ہے کہ اولئک اعظم درجہ. اب یہاں پر دیکھیے, حضور سید عالم کی خدمت میں مال خرچ کرنا, یہ بخاری شریف کی حدیث سے 4,667 ہر جگہ پر. حضرت عبداللہ ابن عباس اہل بیت میں سے, ان سے جب کسی نے پوچھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دنیا سے پردہ کیا تھا تو آخری لمحات حضور کے کیسے گزرے, تو انہوں نے کہا یہ تو تھا کہ چند دن حضور بڑا شدید بخار تھا, اور اکثر حضور کی پیشانی مبارک پر پٹی بندی ہوئی ہوتی تھی سختی سے، سر کا درد جو بظاہر ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس جو حضور کے بالکل چہیتے بچے تھے، حضور کے ساتھ رہتے تھے، تو انہوں نے یہ بات باقاعدہ طور پر ذکر کی اور اس بات کو وہ بیان فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ خرج رسول اللہ فی مرضہ، حضور اسی کیفیت میں آپ آئے، الذی مات فیہ، اسی بخار کی کیفیت جس میں آپ نے وہ بخار تسلسل سے رہا، یہاں تک کہ آپ نے رفیق اعلیٰ کا سفر کیا اور دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا۔ تو فرما اسی حالت میں آئے، عاصب رأسہ بخرقتن، حضور کا سر مبارک ایک پٹی سے بندھا ہوا تھا۔ فقعد علی المنبر، اور حضور اپنے منبر پر جلوگر ہوئے۔ فحمد اللہ واثنا علی، صحابہ کو جمع کیا گیا اور حضور منبر پر بیٹھے، اور حضور نے اللہ کی حمد کی اور اللہ کی ثنا کی۔ ثم قال، پھر ارشاد فرمایا، انه ليس من الناس احد امن علی من نفسه وماله من ابی بکر وابن ابی قعفہ۔ فرمایا لوگوں سنو، جس کے مال نے مجھے اور میرے مشن کو سب سے زیادہ نفع دیا، امن، اس کا سب سے بڑا احسان جو مجھے پہنچتا ہے، وہ ابو بکر صدیق۔ آپ پڑھتے ہیں لقد من اللہ علی المن، من احسان، فرمایا حضور منا نہیں فرمایا، حضور فرمایا امن، جیسے اکبر اس میں تفضیل، سب سے زیادہ احسان مجھ پر اپنی جان سے اور اپنے مال سے میری جماعت صحابہ میں جس نے کیا، وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اب آپ دیکھیے کس وقت یہ بات کی جا رہی ہے، بات تو ہے لیکن اگر آپ اس کا ماحول دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا۔ میں نے اس لیے کہا کس کیفیت میں کہی جا رہی ہے، کس وقت کہی جا رہی ہے، کہ وہی بظاہر بخار ہے اور اسی میں صبح حضور میں وصال کرنا ہے، اور اس رات یہ بات ہو رہی ہے، اور جمع کر کے یہ بات، وہ ماحول کیا بتا رہا ہے کہ کس طرف اشارہ ہے، اور ابو بکر صدیق سے حضور کی محبت اور اس سے مسائل۔ جو فرمایا کہ لوگوں میں ایسا کوئی نہیں ہے جس کا مجھ پر اپنی جان اور مال سے سب سے زیادہ احسان ہو، مگر وہ ابو بکر ہے۔ پھر حضور نے آگے فرما، ولو کنت متخذا من الناس خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ میرے صحابہ، اب یہ عربی انداز ہے اور ایک مقام و مرتبہ اور روحانیت کا حضور ذکر کر رہا ہے۔ فرما اگر میں اپنے صحابہ میں اتنا مخلص جو میرا ابو بکر ہے، تو میں اگر کسی کو اپنا خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو بناتا۔ ولیکن خلت الاسلام، لیکن اس سے میری دینی دینی تعلق ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے ولیکن صاحبکم خلیل الرحمن، تمہارے اس نبی کا اگر کوئی صاحب ہے، خلیل ہے، تو وہ اللہ ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ میں کسی کو خلیل کے منصب دیتا، خلیل بناتا، تو ابو بکر کو بناتا۔ اب علماء اس میں جڑ گئے اور لگ گئے کہ یہ خلیل میں ہی ساری کائنات ہے، حضور کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر میں اللہ کے، اب لفظ آپ دیکھیں، میں اللہ کے علاوہ اگر کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن ابو بکر سے میرا دینی رشتہ ہے، خلیل میرا اللہ ہے۔ تو علماء نے کہا کہ یہ برابری کی بات کر کے جو کر گئے حضور، تو یہاں پر تو یہ خلت کون سا منصب ہوتا ہے، خلیل کون سا رینک ہوتا ہے؟ تو اس کے اگر عربی گرامر کے اندر اگر آپ دیکھیں گے اور اس کا لغوی معنی دیکھیں گے، تو اس کا معنی اور اس کا معنوی مفہوم یہ بنتا ہے کہ ایسی ذات کہ پھر اس کے علاوہ کوئی دوسرا ہو ہی نہ۔ صدیق بھی دوست کو کہتے ہیں، خلیل بھی دوست کو کہتے ہیں، لیکن خلیلیت اور خلت دوستی کا وہ منصب ہوتا ہے کہ جب وہ دل میں آ جائے تو پھر دل کسی اور کی طرف راغی بھی نہیں ہوتا، جھکتا ہی نہیں، توجہ ہی نہیں کرتا۔ حضور فرماتے ہیں یہ منصب میں اگر بندوں میں کسی کو دیتا اور صحابہ میں کسی کو دیتا تو ابو بکر کو دیتا، لیکن یہ منصب تو میرے رب کا ہے، اس کے سوا میرے دل میں کوئی نہیں۔ فرما اگر یہ ممکن ہوتا تو اس درجے پر ابو بکر کو لاتا۔ من کن تو مولا فہاز علی، مولا ہماری سر آنکھوں پر بڑی شان ہے، لیکن میں اہل سنت سے کہتا ہوں اس روایت پر غور کرو، یہی وہ بلندی تھی جس کی بنا پر مولا علی نے ابو بکر کو بڑا مان کر بیعت کی تھی، یہ ہے منصب ان کا، ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ من کن تو مولا فہاد علی مولا، یہ بہت بڑا منصب ہے، لیکن لو کن تو متخذن فی امتی خلیلا لا تخذت ابا بکر خلیلا، یہ کس رفت کی بات ہو رہی ہے؟ یہ یا تو مولا مرتضیٰ سے پوچھیں، یا ان کے بیٹے غوث اعظم سے پوچھیں، یا ان کے بیٹے بیٹے داتا علی حجویری سے پوچھیں۔ ان آدھے نیم شیعہ پیروں سے ہم کیا پوچھیں جن کا گزارا تہران پر ہوتا ہے، تو ہم ان سے تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں۔ یہ اب آپ دیکھیں کتنا اونچا منصب بیان کیا گیا، اور پرکھنا کہ جناب وہ گھر والے ہیں، یہ در والے ہیں، ان کو اس میں شامل نہیں کیا جائے گا. ان کو یہ کیا آپ لوگوں نے اپنی طرف سے فرضی اصول بنائے ہیں جو نہ ہمیں غوث پاک کی کتاب میں ملتے ہیں، نہ داتا صاحب کی کتاب میں ملتے ہیں، نہ ولیوں کی کتاب میں ملتے ہیں، نہ حدیث میں ملتے ہیں. وہاں تو یہ منصب ملتا ہے. فرمایا اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا خلیل. اب کیونکہ وقت مختصر رہ گیا، فرمایا پھر حضور سید عالم نے اپنی یہاں سے لے کر وہاں تک مسجد کی ساری دیواروں کو دیکھا. ہمارے کراچی میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ دیواریں مشترک ہوتی تھی، کسی زمانے میں گھر بنتے تھے تو دیواریں مشترک ہوتی تھی، تو پھر جب بیچتے تو پہلے طے کر دیتے تھے بھائی یہ دیوار ان کی ہے یہ ہماری ہے. تو وہ پرانے دور کا طریقہ. تو مسجد نبوی کے ساتھ صحابہ اکرام کے گھر تھے، ان کے کباڑ، ان کی کھڑکیاں مسجد میں ہی کھل جاتی تھی، مسجد میں بھی. آج بھی اگر آپ گنجلک مکانوں میں جائیں تو مسجدوں کے ساتھ دیواریں تو وہ کھڑکی کھلتی مسجد کے اندر، کیونکہ اتنی گویا کہ گنجان آبادی ہے. تو حضور سید عالم نے اپنی مسجد کی چاروں دیواریوں کو اس طرف دیکھ کر فرما سدو انی کل خوخت فی ہذا المسجد، آج کے بعد میری اس مسجد کے اندر کسی کی کباڑ نہیں کھلے گی. فرما بند کر دو سب اپنی دروازے اور کھڑکیاں میری مسجد سے، غیر خوخت ابی بکر، مگر اگر دروازہ کھلے گا تو ابو بکر کا کھلے گا. سبحان اللہ. اللہ مسجد نبوی شریف اللہ اس کے شرف کو قیامت تک باقی رکھے. آج بھی آپ باب السلام سے جب داخل ہوتے ہیں اور سرکار کے روزہ مبارکہ کی طرف آپ آتے ہیں تو وہ حجرہ تو آگے تھا لیکن اس کی آج نشانی موجود ہے باب السلام کے الٹے ہاتھ پر، خوخہ ابی بکر لکھا ہوتا ہے. اور بالکل اگر آپ خوخہ ابی بکر پر بیٹھیں گے تو سامنے حضور کی جالیاں نظر آ رہی ہوں. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر گھما کر فرمایا کہ سدو انی کل خوخت ہاد المسجد فی ہاد المسجد اللہ خوخت ابی بکر، سارے دروازے اور کواڑوں کو بند کر دو اور میری مسجد میں اگر کسی کی کواڑ اور دروازہ کھلے گا تو ابو بکر صدیق کا. یہ وہ اشارات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ذکر فرما رہے ہیں. اور میں ایک آیت یہاں پڑھ دیتا ہوں پھر جلدی سے وقت بھی ہو گیا ہے. یہ سورہ نور میرے سامنے ہے اور سورہ نور کی آیت نمبر 22 ہے. میں جو طلباء بیٹھتے ہیں ان کے لیے سبق ہے اور آپ سب دوستوں کے لیے گھر جا کر اس آیت کا مطالعہ کریں. اللہ رب العالمین نے فرمایا ولا یاتلی الفضل منکم والسعۃ ان یاتوا اولی القربى والمساکین والمهاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر لکم واللہ غفور رحیم. فرمایا قسم نہ کھائیں وہ جو تم میں بہت فضیلت والے ہیں. اب قرآن کہہ رہا ہے ولا یاتلی، قسم نہ کھائیں وہ، اولی الفضل، اللہ کہہ رہا ہے اولی الفضل، کہیں پر بھی کوئی بہانہ کر دے. ایک اتقا کے مسئلے پر کوئی بہانہ نہیں چل سکتا کہ وہاں سے مراد ابو بکر ہی ہے. اور یہاں جو قرآن اولو الفضل کہہ رہا ہے، تم میں سب سے بڑی فضیلت والوں کو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ وہ قسم کھائیں، بلکہ چاہیے یہ کہ وہ فضیلت والے ہیں تو وہ مال اپنے خونی رشتہ داروں کو دیں، مسکینوں کو دیں، مہاجرین کو دیں، اور اگر انہوں نے کوئی دل توڑا ہے تو انہیں معاف کر دیں اور ان سے درگزر کر دیں. کیا وہ نہیں چاہتا کہ اللہ اسے معاف کر دے اور اسے بخش دے اور اللہ غفور رحیم ہے؟ یہ آیت کب اتری؟ اس سے پہلے آیت پڑھ کے دیکھیے، یہ آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 22. اس سے پہلی ساری آیتیں حضرت عائشہ سے متعلق ہیں کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ پر منافقین نے جھوٹا الزام لگایا تو حضرت ابوبکر صدیق کے خود خالہ زاد، جن کو آپ بچپن سے پالتے تھے، مستح، وہ بھی اس میں ملوث ہو گئے، رومر میں آ گئے اور بہکاوے میں آ گئے، چلے گئے ادھر. حضرت ابو بکر کو پتا چلا تو دل بڑا دکھا، اور دکھنا بھی چاہیے، باپ ہے، ان کی شہزادی پر جھوٹا الزام، اور سب سے بڑی بات وہ شہزادی حضور کی عزت ہے، تو یہ کتنا جلال حضرت ابو بکر کو ہوگا. اور ہونا چاہیے، فطرتن ہونا چاہیے، کیونکہ باپ ہے، باپ اپنی بیٹی پر، پاک بیٹی پر تہمت کیسے برداشت کرے گا؟ اور ہونا چاہیے بحیثیت ایمان کہ وہ حضور کی عزت ہے، یہ تو ایمان کا. اور پھر زیادہ دکھی ہونا چاہیے کہ تہمت میں وہ شریک ہوا جو میرے گھر میں پلا، اس کو میں نے بچوں کی طرح پالا، بڑا کیا، اس کا کھانا پینا لینا دینا سب میں دیتا ہوں، اور اس نے یہ ظلم کر دیا، لحاظ نہیں کیا کہ میرے ہاتھ کا پلا ہوا، میرے گھر کو وہ نہیں جانتا، مجھے نہیں جانتا. پھر باپ کو تو رہنے دیجئے، حضور کا رشتہ، تو آپ نے قسم اٹھائی کہ آج کے بعد مستح مر جائے گا، لیکن ابو بکر اسے ایک پھوٹی کوڑی نہیں دے گا. رب نے راضی کیا ابو بکر کو، فرما والا یا تلے اول الفضل، تیرے جیسے فضیلت والوں کو یہ قسم اچھی نہیں لگتی. او یار آپ کیا بات کرتے ہیں، یہ قرآن آپ نے صدیق اکبر کو سمجھا کیا ہے؟ ایسا ان کا نام محراب پر لکھ دیا جاتا ہے. اللہ
اللہ راضی کر رہا ہے. ولا یعتنی اولو الالباب, اگر رب کی عزت آپ میں ہونا تو بندہ چیخ مارے کہ کیا مقام, یہی شہادت ہے حضور کے سینے کے ساتھ لگ کر مزار میں آرام کرنے کی. جن کو راضی خدا کرے, راضی یا تو خدا یا تو راضی مصطفیٰ کو کرتا ہے یا ان کو کرتا ہے. فرمایا ولا یعتنی اولو الفضل منکم, ارے ابو بکر کیا ہو گیا, ہاں تیرے جیسا فضیلت والا قسم اٹھا بیٹھا, ارے ان یاتوا للقربا, دے مال دے, تو تو بڑا فیاض ہے, ہاں دے مال. اور فرمایا ولیعفو, چل میں تجھے کہتا ہوں معاف کر دے, ولیصفحو, درگزر کر دے, درگزر کر دے. پھر آپ گئے اور مستا کی پیشانی کو چھوما, فرما پہلے سے زیادہ دوں گا تجھے. یہاں قرآن نے لفظ کیا کہا, یہ غور کرو, اولو الفضل, یہ کوئی محدث نہیں کہہ رہا, یہ کوئی امام نہیں کہہ رہا, یہ کوئی صوفی نہیں کہہ رہا, یہ اللہ کہہ رہا ہے ابو بکر کو اولو الفضل. اور کہو ذرا بیٹھو ہمارے سامنے, اولو الفضل کا ترجمہ کر کے بتاؤ. اولو الفضل کا معنی ہوتا ہے فضیلتوں والا. ہماری زندگیاں سجدے میں گزر جاتی, کوئی خواب تک نہیں آتا, اور ابو بکر تو ہے کہ تیری زندگی کے اندر خدا آیتیں اتار رہا ہے. کیا تیرا اخلاص ہے اور تیری نیکی کی قبولیت کیا ہے. بات ختم کرتے ہیں, داتا صاحب لکھتے ہیں ابو بکر شبلی بیٹھے ہوئے تھے, امام الاولیاء ہیں. تو ایک آدمی ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ زکوٰۃ کتنے مال پر ہوتی ہے. یہ مکتوبات یحییٰ منیری میں بھی ہے اور داتا صاحب نے بھی اس کا کچھ اشارہ لکھا. حضرت ابو بکر شبلی امام الاولیاء غوث پاک کے پردادا پیروں میں سے ہیں, ان سے پوچھا کہ یہ جو مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس کا نصاب کتنا بنتا ہے, کتنا ہونا چاہیے. تو آپ نے سر جھکا کر فرمایا فقہ کا بتاؤں یا عشق کا. تو کہا حضور دونوں بتا دیجئے. تو ابو بکر شبلی کہتے ہیں شریعت کا نصاب 2.5% ہے اور عشق کا ہے سارا دے دو. تو اس نے پوچھا آپ کس کے پاس کیا دلیل ہے کہ سارا دے دو. فرمایا اس کی دلیل ابو بکر صدیق, جس نے سارا مال رسول اللہ کی بارگاہ میں دے دیا اور اپنی لخت جگر کو بھی نذرانہ پیش کیا, مال بھی دیا. اب جملہ سنیے گا میرے دوستوں کہ مال بھی دیا ابو بکر شبلی کہتے ہیں اور اپنی لخت جگر عائشہ کو بھی حضور کے حریم ناز میں پیش کیا اور کہا کہ حل انا و مالی الا لك یا رسول اللہ, حضور میں بھی میرا مال بھی میرا سب آپ کے لیے ہے یا رسول. حضور سید عالم نے اس لیے فرمایا کہ میں نے دنیا میں ہر ایک کا حساب اور اس کا جو بھلا تھا اور جس نے مال کے ذریعے مجھ پر یہ میرے مشن پر خدمت کی میں نے اس کا احسان لوٹا دیا. لیکن ابو بکر تیرا احسان میں نے رب پر چھوڑا ہے. اور یہی قرآن نے کہا کہ ابو بکر نے کبھی کسی کو جتلانے کے لیے کام ہی نہیں کیا تھا. ادھر قرآن کہہ رہا تھا وما لی احد عنده من نعمت تجزا, بلال کی آزادی ہو یا سارے معاملات ہو, ابو بکر کی یہ نیکی کسی سے احسان چکانے کے لیے نہیں ہے. رب کہتا ہے نیت ان کی, یہ کام ابو بکر کر رہا ہے, رب نیت بتا رہا ہے, نیت بندہ خود بتاتا ہے. ادھر رب بتا رہا ہے کہ میرا ابو بکر نے جو کام کر لیا نا اور اتنی قطیر اور بڑی رقم جو دے دی ہے بلال کے لیے, تو تم بہانے نہ بناؤ, بلال کا کوئی احسان نہیں ہے نہ کسی کا کوئی احسان ہے ابو بکر پر دنیاوی جس کو یہ چکانا چاہ رہا ہے. تو اتنا پیسہ کیوں دیا؟ تو قرآن یہ کہتا ہے, ابو بکر کو جھنجھوڑ کر نہیں پوچھا جا رہا, وہ قرآن کہتا ہے وما لی احد عنده من نعمت تجزا, اس نے دنیا میں کسی بندہ بشر سے جزا اور اجر لینے کے لیے کام نہیں کیا, تو کس کے لیے کیا؟ اللہ کہتا الا ابتغاء وجه رب العالی, اس نے صرف اپنے وہ اعلی رب کی رضا کے لیے یہ کام کیا ہے. کوئی پہنچ سکتا ہے یہاں گرد راہ پر؟ اس لیے الحمدللہ امام اسی نسبت پر منبر پر کھڑے ہو کر کہتا ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق. اس مسئلے کو غصے یا جذبات میں نہ دیکھیں, قرآن کے اس تسلسل میں دیکھیں تو بات بالکل واضح سمجھ میں آتی ہے. جس کو امام اہل سنت نے کہا اصدق الصادقین سید المتقین, چشم گوشے وزارت پہ لاکھوں سلام و آخر دعوانا.